کیونکہ یہ جمعہ ہے اور ہم اس میں دین کے متعلق ہی بات کرنا چاہتے ہیں. یہ دین جو ہے یہ بھی اپنے جد و جہد سے اپنے ماحول سے بہت متاثر ہوتا ہے. اگر ماحول دینی ہو تو لوگ اعلیٰ قسم کے اچھی قسم کے دیندار ہوتے ہیں, اور اگر ماحول بے دینی کا, الحاد کا, کفر اور شرک کا, بدعات کا ہو تو پھر مسلمان بھی بہت ہی گھٹیا قسم کے, نکمے قسم کے مسلمان جو ہیں پیدا ہوتے ہیں. ہم یہ بات اکثر کرتے ہیں آج کل کے نوجوانوں کو دیکھ کر کہ بھائی یہ سب ڈال دے گی پیداوار ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ دیسی گھی خالص چیزیں کھاتے تھے, بڑی ہمت اور طاقت والے ہوتے تھے, اور اب کیا رہ گیا دال کا؟ وہ دال دے کی پیداوار ہے, بے ہمت, کوئی جان نہیں, کوئی طاقت نہیں. تو پھر بالکل اسی طرح سے آج کل کے مسلمان بھی کوئی صحابہ کے دور کی پیداوار تو ہے نہیں, توحید اور سنت کی پیداوار تو نہیں, بدعات کے دور کی پیداوار ہے. اور بہت ہی گھٹیا قسم کا معیار آج اسلام کا رہ گیا. اگر کوئی آدمی اسلام کا اچھا رنگ اختیار کرتا ہے, اس کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے, یہ کس زمانے کی باتیں کرتا ہے, ان کے ساتھ کا تو کوئی ہے ہی نہیں. اور تو کیا, اب ہم لوگ ان اہل حدیثوں میں ہم نے دیکھا ہے جب ہمارا کوئی بہاولپور کا باہر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بہاولپور یہ تو خاص قسم کے اہل حدیث ہیں. ان اہل حدیثوں کو اہل حدیث جو ہیں بہاولپوری عجیب معلوم ہوتے ہیں, حالانکہ وہ بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, لیکن وہ بہاولپور والوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ نرالی قسم کے ہیں, ان کو بڑے اوپر سے اور عجیب عجیب سے وہ معلوم ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ماحول سے آج دنیا بڑی متاثر ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ بات خوب یاد رکھنے کی ہے کہ چلو اور چیزوں میں تو انسان ماحول سے متاثر ہو جائے, لیکن اگر دین کو ماحول سے متاثر کر لے تو دین کبھی صحیح نہیں رہتا. دین کا رنگ تو وہی ہونا چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا. یعنی دین میں ملاوٹ آ جائے, باقی چیزوں میں ملاوٹ آ جائے تو دنیا کا معاملہ ہے. چلو جوان آدمی نہیں بنے گا, کمزور بن جائے گا, لیکن اگر دین کا معاملہ ہو گیا تو پھر یہ نہیں ہے کہ یہ دین جو ہے تو گھٹیا قسم کا دین بھی ہوتا ہے. حمادا فاد الحق اقدام یا خالص اسلام یا پھر کفر, پھر تو ہے درمیانی درجہ کوئی نہیں. ہمیں اس بات کی بہت کوشش کرنی چاہیے, کبھی دائیں بائیں مولویوں کو دیکھنا نہیں چاہیے کہ فلاں مولوی اتنی مسجدیں ہیں, اتنی یہ تعداد ہے, اتنے لوگ, کبھی نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے قرآن بس. اگر آپ قرآن حدیث کو دیکھیں گے تو آپ کا دین بہت اچھا, معیاری اور اعلیٰ درجے کا صحیح ہوگا. اور اگر دیکھو بھائی وہ بات کرو جو ہضم ہو جائے, جس سے لوگ برداشت کر لیں, وہ باتیں نہ کرو کہ جس سے لوگ جو ہیں بالکل ہی یعنی پریشان سے ہو جائیں اور کہیں جی یہ کیا ہو گیا, یہ کیا بات ہے, لوگ ہمیں ماریں گے, اس بات کو تو کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. اسی وجہ سے نرمی کرتے کرتے دین کا بالکل ہلیا بگڑ گیا, اس قدر ستیاناش ہو گیا ہے کہ اب خالص دین کو پہچاننا بہت مشکل ہو گیا. لوگ گویا یوں سمجھ لیں خالص دین ایک خواب بن گیا ہے. اب دیکھو نا ہمارے ملک میں یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اسلام ہمارے ملک میں چل سکتا ہی نہیں. حکومت اسلام کیا نافذ کرے, تو اسلام کی ایک قسم ہے جو بندیوں کا اسلام بریک, اور پھر یہ اہل حدیث ہیں کس کے اسلام کو نافذ کرے, وہ یہ مسجد ان کی ہے, وہ مسجد ان کی ہے, یہ مولوی یہ کہتا ہے, یہ مولوی یہ کہتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اسلام چل ہی نہیں سکتا. یہ بات کافر نہیں کہتے, مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ چل نہیں سکتا. حالانکہ اگر یہ بات ہو, اسلام واقعی اگر ناقص ہو گیا ہو, تو پھر اللہ فرم نبی نے بھیج دیا. ایک طرف تو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نبی نہیں آئے گا, اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اب اسلام اتنا ناقص ہو چکا ہے, اسلام اس قسم کا ہو چکا ہے کہ وہ چل ہی نہیں سکتا. حالانکہ جب اسلام ہلک ملک ہو جاتا ہے, اگر اسلام خالص نہ رہے تو خدا فوراً کبھی نہیں, تاکہ لوگوں کے سامنے صحیح اسلام کا تصور دے. اب جو اللہ نبی نہیں بھیجے گا تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نہیں آئے گا. تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ گارنٹی دی ہے کہ میرا دین اگر کوئی خالص چاہے گا تو خالص مل جائے گا. ہاں اگر کوئی ہمت ہی نہ کرے تو اس کی بات مرضی ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں شہری لوگ کڑاہیوں کا دودھ باہر سے جو آتا ہے دیہات سے شہر میں بکنے کے لیے, وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ گھٹ گیا ہے, وہ مانتے بھی ہیں کہ یہ کھرا دودھ نہیں ہے, لیکن خالص دودھ کبھی پیدا نہیں کرتے. تو کون محنت کرے, خود جانور پالے, خود خالص دودھ نکالے, یہ مصیبت کون کرے؟ وہ گھٹیا چیز قبول کرتے ہیں, نکما دودھ لے لیتے ہیں, اسی سے چائے وہی بچوں کو پلانا, وہ سارا شکوا بھی کرتے ہیں, جانتے بھی ہیں کہ یہ کھٹ گیا ہے, لیکن اسی کو اختیار کیا اور بالکل اسی طرح سے یہی عام دین ہے. لوگ مولویوں کی بدوئی بھی کرتے ہیں, لوگ مولویوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں. کیوں؟ یہ جیسے وہ ملاوٹی دودھ بیچتے ہیں, اسی طرح سے یہ ملاوٹی مذہب, ملاوٹی دین, ملاوٹی مسئلے گالیاں بھی دیتے ہیں, لیکن وہ چلتے ان کے پیچھے وہی بھیڑ کا جو عام لوگوں کو. تو میرے بھائیو, اسلام کا یہ بہت بڑا خاکہ ہے کہ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے آپ کو دین کے معاملے میں لوگوں کی دیکھا دیکھی چلو, دین کے معاملے میں انسان کو بالکل خالص. اور قرآن مجید سب اللہ مخلص اللہ ہوتی ہے, اے نبی اللہ کی عبادت کر اس حال میں کہ تیرا دین بالکل خالص. اللہ اللہ دین الخالص, لوگوں سن لو, اللہ خالص چیز دیتا ہے. تم تو بے ہمت ہو, تم تو گھٹیا چیز قبول کر لیتے ہو. ویسے دل سے تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آپ کو گھٹیا چیز ملے, ملاوٹی کھوٹی ناقص چیز ملے. ہم نہیں چاہتے, مجبوری سے بادرے کا خاص طور پر لوگ قبول کر لیتے ہیں, لیکن اللہ کیوں قبول کرے؟ اللہ گھٹیا چیز, ملاوٹی چیز, کھوٹی چیز کبھی قبول نہیں کرے. اللہ تو ہر چیز کو قبول کرے گا. ومن یتق غیر الاسلام دینا, جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا, فلن یقبل منہ, اللہ ہر چیز اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے. وہ فی الآخرت من الخاسرین, وہ جتنی مرضی محنتیں کر لے, نمازیں پڑھ لے, حج کر لے, روزے رکھ لے, جو مرضی کر لے, وہ فی الآخرت من الخاسرین, آخرت میں اس کے بدلے کچھ نہیں. اس کی نمازیں ملاوٹی, اس کی نمازیں بناوٹی, اس کی نمازیں کھوٹی, اس کے حج کھوٹے, اس کے نیکی کے سارے کام کھوٹے. اللہ کبھی کھوٹی چیز جو ہے اس کو قبول نہیں کرتا, اس کو پسند نہیں کرتا. تو بھائی اگر مسلمان ہونا ہے تو پھر بالکل کوئی ملاوٹ نہ ہو, دین جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے بالکل اسی قسم کا عقیدہ, اسی قسم کا عمل, کوئی پسند کرے یا نہ کرے. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سے لوگ جانتے ہیں, مانتے ہیں کہ رفع یدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, لیکن صرف اس وجہ سے نہیں کرتے کہ لوگ کہیں گے تو بھی وہابی بن گئے. زبان سے مانتے ہیں, زبان سے اقرار کرتے ہیں, لیکن جب عمل کا موقع آتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہم ننگے ہو جائیں گے, لوگ کیا کہیں گے کہ تو بھی مکھیاں مارتا ہے, تو اس لیے بھی ہم کو کرتے ہیں. یہ چیز جو ہے یہ پت ہمتی دین میں اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے. انسان جو عمل کرے خالص ہو, خالص کے میں نے اللہ کی رضا کے لیے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا. اگر یہ دو خوبیاں کسی عمل میں نہ ہوں گی وہ عمل اللہ کبھی قبول نہیں کرے. ہر عمل کو قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں, ایک تو اللہ کی رضا کے لیے ہو, کوئی دنیاوی مقصد اور نہ ہو. ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے, بھئی مجھے کوئی کام ہے حاجی صاحب سے اور وہ حدیث ہے, چلو جی ان کی مسجد میں آ جاؤ, کل نماز پڑھو, اپنا کام نکلوا دیں. اب یہ جو اتنے دنوں کی نماز سب دیکھا اس کا کوئی فائدہ نہیں, یہاں کوئی ادب نہیں, یہ صرف کسی خاص آدمی کو دکھانے کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے, اپنا مطلب نکالنے کے لیے پڑھی گئی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. نماز اللہ وہی قبول کرتا ہے جو اللہ کے لیے بالکل دوسرے کا فرض دخل نہ, اور پھر نماز وہ قبول ہوتی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی. اگر آدمی ہنسی طریقے کی نماز پڑھے خدا کبھی قبول نہیں کرے گا. اب بعض لوگ مسئلہ کہ مجھے ہنسی مسئلہ بتائیں, میں ہنسی ہوں. اب آپ سوچیے ہنسی تو دین ہے, امام حنیفہ کو رسول تھے, امام حنیفہ کو نبی تھے. اگر تو مسلمان ہے اور محمد رسول اللہ تیرا کلمہ ہے تو تمہیں یہ چاہیے کہ ہر مسئلہ ہر عمل تیرے دل میں یہ شوق ہو کہ میرا یہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا. اگر تو چاہے کہ میں ہنسی طریقے کا بس گیا برباد, تو سواب. اگر اللہ والا معاملہ ٹھیک نہیں, خدا کی رضا مقصود نہیں, کوئی اور مقصد ہے, عمل برباد. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں, کسی امام کا, کسی پیر فقیر کا, کسی ولی مرشد کا طریقہ ہے, عمل برباد, بہت اس کا سواب. یہ کھل بات. دیکھیے جیسے میں نے آپ کے سامنے مثال دیکھی ہے, دودھ خالص خالص ہی ہے, اور دوسرا جس میں پانی ڈال دیں دودھ تو اس کو بھی کہتے ہیں, اور نماز وہ بھی پڑھتا ہے, وہ بھی پڑھتا ہے, وہ ہم کی نماز پڑھتا ہے, وہ محمدی طریقے کی نماز پڑھتا ہے. دیکھنے میں نماز ہے, وہ بھی مسجد میں آتا ہے, وہ بھی مسجد میں آتا ہے, وہ بھی کچرے باہر دیتا ہے, وہ بھی اپنا ادائیگی کر لیتا ہے, لیکن بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک پانی والا دودھ ہے, ایک خالص دودھ ہے. اور رنگ وہی رکھا جاتا ہے, جس طرح ایک شیر دودھ میں چار شیر پانی ڈال دیں رنگ پھر بھی سفید ہی رہے گا, اور دودھ خالص ہو ایک قطرہ میں رنگ پھر بھی سفید ہی رہے گا. جو قائل ہے وہ رنگ دیکھ کر کہتا ہے کہ آخر نماز ہی ہے رنگ مولوی صاحب, چھوڑے باقی ہے تو نماز ہی. اور ابھی اگر دودھ میں تو بگڑا پانی ڈال دے پھر وہ رنگ تو سفید ہی رہے گا, لیکن رنگ ہے اندر کچھ نہیں, نہ اس کا دہی بنے, نہ اس میں سے گھی نکلے, کوئی کام کا کوئی نتیجہ ہی کوئی نہیں چلتا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلتا تھا, ہر چیز چلتی تھی, بہترین مسلمان پیدا ہوتا. جب صدقی دین چل گیا, ملاوٹی دین چل گیا, اماموں پیروں فقیروں والا ملا جلا خلق مت مٹ مٹ چل گیا, اب کیسی پیداوار ہے یہ جو آپ کو نظر آ ہی رہے ہیں. خالص چیز میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی, جب لوگ دیسی گھی خالص دودھ پیتے تھے, کتنے کتنے لمبے صدوں والے, کیسے کیسے جوان 25-30 میل سفر کا جناب بہت ہی کچھ نہیں, اب کٹی بھی جائیں گے تو سائیکل سے چند قدم نہیں چل سکتے, کمزوری کا یہ حال ہے. اسی طرح سے آج کل کے مسلمان سے کچھ نہیں ہوتا, نہ اس سے ہندو قابو آ سکتا ہے, نہ اس سے یہودی قابو آ سکتا ہے. یہ پیداوار یہ دالدا کا مسلمان ہے, یہ بدتی مدد کا پیداوار ہے. یہ آج کل کا مسلمان بدتی ماحول کی پیداوار ہے, یہ محمدی دین کا پیدا ہوا نہیں. اگر محمدی دین کی پیداوار ہوتی تو دیکھ لو وہ بھی تو مسلمان ہی تھے نا, جنہوں نے آ کر سارا ہندوستان فتح کر لیا, کہاں سے چلے سارا ہندوستان فتح کر لیا, اور یہودیوں کا نام بھی خیال نہیں چھوڑا کہ یہودی کوئی نظر دیا. اور آج دیکھ لو وہ مسلمان موجود ہیں, ہندو کیسا دم بنا رہا ہے, اور یہودی دہلو کیسے کلے میں کر رہا ہے, کیسی چھلانگیں مار رہا ہے. یہ کیوں؟ بالکل وہی بات, بے ہندی جان نہیں, طاقت نہیں, طاقت نہیں. میرے بھائیوں اس بات کو خوب جانچ کر لیں, مسلمان میں جان اس وقت آئے گی جب اس کا دین خالص ہو. اور بلکہ کسی کو اگر تو میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی ہے, اس کو آگے چلائیں, جب آدمی ملاوٹی چیزیں کھانے کا عادی ہو جاتا ہے, گھٹیا چیزیں کھانے کا عادی ہو جاتا ہے, پھر سارا چیز اس کو ہضم بھی نہیں ہوتا. اور شہری کسی کو دیسی گھی کھلا کے جیسے جواب رکھتے ہیں, ہضم ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ دالدا کو لگ گیا. جو دالدا کھانے کا عادی ہو جائے وہ دیسی گھی بالکل ہضم نہیں کر سکتا. اسی طرح سے جو بدتی چیز پر چلنے والا ہو اسے خالص کی ہائے ہائے ہائے, مولوی صاحب رہیں گے کہاں, نہ کوئی لڑکی دے گا نہ کوئی لڑکی لے گا, ساری برادری بائی کاٹ کر وہ ہزم نہیں ہوتا, وہ چڑھی نہیں چڑھتی, وہ بڑا بھاری ہے. اللہ اکبر, خالص دین بڑا بھاری. اللہ نے فرمایا قبر عالم المشرکین ما تدعوهم الیہ, قبر عالم المشرکین ما تدعوهم الیہ. اے نبی, وہ اگر خالص دین کی دعوت دے گا مشرکوں پر, یہ بڑی بھاری ہے, وہ بالکل برداشت نہیں کریں گے. لیکن سب سفین سما ہونے کا پتا ہے کرنا بالکل کسی سے کمزور نہیں کرنا, اپنی چیز کو خراب نہیں کرنا. لوگوں کی رائے تھے کہ لوگ نہیں سنتے, چلو جیسا کہ بات دے کو چلی, میں وہاں امام بن گیا, مجھے کوئی نوکری ملتی نہیں تھی, امام بن گیا, میں نے رکھے دینی چھوڑ دی, روٹی کی خاطر, نوکری کی خاطر, امامت کی خاطر رکھے دینی چھوڑ. یہ کوئی دین کا بھی کام دیتا ہے, کبھی یہ دین کام نہیں ملتا. اللہ نے اپنے نبی کو پہلے سے یہ بات بتا دی تھی, قبر عالم مشرکین ما تدعوهم الیہ, اگر تم خالص دعوت دو گے قرآن اور حدیث کی تو یہ لوگوں پر بڑی بھاری ہوگی, اسے کوئی برداشت کر سکے گا. اس کا وزن ہر ایک نہیں اٹھا سکتا, اس کا وزن وہی اٹھا سکتا ہے جس کے قوا مضبوط ہیں, جس میں ہمت اور طاقت. دیکھیے یہ بات ہے جو میں کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں, لیکن اگر ہم بالکل اپنے اندر کو تبدیلی پیدا نہیں کریں گے تو جو ہی جان نکلے گی سب باتیں کھل کر سامنے آ جائیں. مثال شریف اٹھا کر دیکھیں, حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لیں, عذاب قبر کا باب آپ دیکھیں, جس میں تو تین ہی ہے نا, یا مسلمان یا کافر یا وہ جو بین دیں, اس میں تو تین ہی بن سکتی ہیں نا. ایک وہ جو خالص اللہ کا بن گیا, خالص مسلمان, اعلیٰ درجے کا معیار, اور ایک وہ جو خالص کافر, بالکل دکھتا ننگا کافر, اور ایک وہ جو درمیان درمیان رہ سکتا ہے. مسلمان بھی مسلمان سمجھتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا ہی کوئی فرق نہیں. تین قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ یہ قبر کے سلسلے میں حضور کی حدیثیں, یہ سوال ہوتا ہے جب مسلمان سے سوال ہوتا ہے اس میں اتنی ہمت اور جرت ہوتی ہے, فرشتے اس سے پوچھتے ہیں آ کر, اس سے سوال کرتے ہیں, مذہبوں کا, مادینوں کا, من نبیوں کا کراس کوشچننگ ہوتی ہے, وہ اتنا دلیر, اتنی جرت والا, وہ کہتا ذرا ٹھہرو نماز پڑھنے لوگ تم سے بات بات کرے, اتنی اس میں ہمت اور طاقت ہوتی ہے. اجناب عمل منافق قبل کافر ہو, خالص کافر ہو, جو بین بین رکھتا ہے ہمارے جیسا, وہ کہے گا ہاں ہاں نا مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں. بھائی کافر تو کہے مجھے تو پتہ نہیں, یہ مسلمان جو مسجدوں میں آتا ہے, اذانیں سنتا ہے, نعرے لگاتا ہے, صلاح سلام پڑھتا ہے, اس کے بارے میں بھی حدیث میں صاف ہے کہ منافق اور کافر جب بالکل اسلام کے دائرے میں سرے سے داخل نہیں ہوا, جیسے وہ کوئی جواب نہیں دے سکے گا ویسے یہ منافق بھی کوئی جواب نہیں دے سکے. دونوں کہیں گے لادری 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 مجھے کوئی پتہ نہیں, جب جو لوگ باتیں کرتے تھے میں بھی کر دیا, سن لی جو لوگ باتیں کرتے تھے میں بھی کر دیتا. دیکھنا اپنے اندر انسان اگر وہی انت سوچے کو, اگر اپنے اندر انسان جھانکے غور کرے تو آدمی کو نظر تو آ جاتا ہے کہ میں کتنے پانی ہوں. اب دیکھیے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اپنے دین سے کہ میرا دین کیسا ہے. ہم ایک چیز کو برا بھی کہتے ہیں, ہم ایک چیز کو برا بھی کہتے ہیں لیکن اس کو کر بھی دیتے ہیں, ہم کسی کو برا بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ مل بھی جاتے ہیں. میل جول ہمارا, تعلقات ہمارے, رہنا سہنا ہمارا بالکل اسی قسم کا ہے. ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر تو خالص ہے تو تجھے بالکل عہدہ رہنا چاہیے, گندی چیز کے ساتھ میل جول کر دوں, اعلیٰ چیز کا, معیاری چیز کا, گھٹیا اور گندی چیز کے ساتھ میل جول کر. اور یاد رکھیے اعلیٰ اور گھٹیا دو مل جائیں نتیجہ گھٹیا. منڈی میں چلے جائیں, یہ مسئلہ ہے آپ کے سامنے آ جائے گا, غلہ منڈی چلے جائیں, بہول پور, ملتان, کسی جگہ لوگ شکر ذرا کرتے ہیں, چاول ذرا کرتے ہیں, چاول کئی قسم کا لیا, ڈھیر لگا کے ملا کے سب ایک کر دیا. اب جان والی سے بتائیے جب قیمت لگے گی اس کی, اعلیٰ قیمت لگے گی, گھٹیا بھی قیمت لگے گی. وہ جو اعلیٰ قسم کا چاول تھا اس کی قیمت وہ بھی کبھی بھی لگے گی کیونکہ گھٹیا سے وہ مل گیا. اگر وہ اعلیٰ علیحدہ ہوتا اس کی بڑی قیمت ہوتی. اب وہ گھٹیا سے مل گیا ہے, اب وہ گھٹیا کے ساتھ مل گیا اس کی قیمت بھی گری. جب کوئی خالص مسلمان کسی بدعتی اور مشرک سے مل جاتا ہے, اس کو لڑکی دے دیتا ہے, اس سے لڑکی لے لیتا ہے, ان کے تعلقات استوار کرتا ہے, روابط قائم کرتا ہے, بس اس کی قیمت اللہ کے ہاں بالکل گر جاتی. اور دنیا میں تو کرو ہمیں ضرورت ہے, چاول کھا رہے ہیں, ذرا ہی لے آئے, جیسا کیسا مل گیا, لیکن اللہ چھوٹی چیز کیوں لے؟ سوچے اس پر غور کریں. اللہ کے اوپر مجبور ہے کہ اللہ گھٹیا چیز لے؟ یہ تو سارا ہمارا فائدے کا کام ہے کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول کر لے, ہماری خوش قسمتی. اور اگر وہ پھٹکار دے تو اس کی مرضی. اللہ کہتا ہے اے بندہ میں تیری ناقص چیز کیوں لوں؟ تو مجھے یہ بتا. سوچے اس بات پر غور کریں. اللہ کو تو ضرورت ہے کہ اس نے کسی کو کھانا کھلانا ہے یا اس کو خود بھوک ہے, وہ گھٹیا چیز خرید لے. ہم کو ملاوٹی دودھ خریدتے ہیں, ہم بناسپتی گھی لیتے ہیں, ہم دڑا منڈی میں جا کر چاول کا, شکر کا, مختلف چیزوں کا دڑا ہم خرید لیتے ہیں. نہیں, اس لیے ایک بچہ مل جائے گا, چلو بچوں کا پیٹ آ کر بھرنا ہے. بتائیے اللہ ہمارے گھٹیا عمل کو کیوں قبول کرے؟ اللہ ہمارے گندے عقیدے کو کیوں قبول کرے؟ اللہ کہتا ہے میں کبھی ناقص چیز, درے والی چیز میں کبھی نہیں. بس اللہ تو ہر چیز کو قبول کرتا ہے. تو اگر کچھ چاہیے, اگر آپ کے دل میں یہ شرط ہے کہ اللہ چاہے گا تو مجھے کچھ مل جائے, تو پھر چیز ہر تیار کریں, بے شک کبھی نہیں. اور اگر ذرا ہو, ملاوٹی چیز ہو, ڈھیروں سے ڈھیر لے جائیں, سب دے گا, سب دے گا. اللہ کبھی کسی چیز ملاوٹی چیز قبول نہیں کرتا. اب دیکھیے, دین ویسے پھیلاؤ دیکھیں تو کوئی حد نہیں. دین کے اتنے مسئلے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. اور اگر ان کا خلاصہ نکالیں جوہر, تو پانچ چیزیں نکالتی ہیں. ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پھر نماز, روزہ, حج, زکات, یہ پانچ. ویسے بہت سے مسائل ہیں, بہت. ان کا خلاصہ نکالیں تو پانچ, کلمہ, اور اس کے بعد نماز, روزہ, حج, زکات. اور اگر پھر اگر ان پانچ کو نچوڑیں, ان کا ظہر نکالیں, تو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول, یہ کلمہ. اور نجات جو ہے وہ اس پر ہے, اس کلمے پر نجات ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر نجات ہے. اور میرے بھائیوں, آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا یہی ٹھیک ہے. یہ تبلیغی جماعت والے تو پھرتے ہیں نا, کلمہ صحیح کراؤ جی اس کا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 20 دفعہ کہلوا دیا, 25 دفعہ کہلوا دیا. ارے اگر زبان موٹی ہو, آدمی ٹوٹا پھوٹا کلمہ پڑھ لے, اللہ اس کو بھی قبول کر لے گا. اگر زبان موٹی ہو, تلفظ صحیح نہ ادا کر سکے, پوری صحت کے ساتھ نہ پڑھ سکے, ٹوٹا پھوٹا پڑے, اللہ اس کا بھی قبول کر لیتا ہے. لیکن دل کے اس سے اس کی سمجھ پوری ہو, اس کی سمجھ جو ہے اس کے دل میں وہ پوری ہے. اب دیکھیے لا الہ الا اللہ, اس کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ سے سوا کوئی الہ نہیں, صرف اللہ ہی معبود ہے, اللہ سے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی اللہ ہی عبادت کے لائق ہے, اللہ سے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب کوئی پوچھے کیوں؟ اللہ تو جو کہتا ہے میرے سوا معبود کوئی نہیں, آخر تیری اجازہ داری کیوں کہ تو اکیلا معبود, اور کوئی معبود ہی نہیں ہو سکتا ہے نا. سمجھنے کی بات ہے, خوب توجہ سے سنیے اور سمجھیے اس بات کو. اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, تو کہلواتا ہے یا بات کہتا ہے, یہ بات ہے. آخر تو اکیلا معبود کیوں اور کوئی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ کہتا ہے بہت نہیں ہے, سمجھ لو بات کو, میں زبردستی نہیں کرتا. اگر تمہارا دل مانے تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ جملہ سچا ہے, یہ بات کھڑی ہے, ماسکن میں ہی معبود ہوں تو مانو, اور اگر تمہیں شبہ پڑے کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں, بالکل میں ایسے پڑھوں. تم دیکھو اب اللہ دلائل دیتا ہے, اللہ سمجھاتا ہے. تم دیکھو ساری کائنات کا خالق میں ہوں یا میرے ساتھ کوئی اور بھی ہوں؟ سمجھنے کی بات ہے, ساری کائنات, آسمان, عرش, زمین, سورج, ستارے, چاند, پھر یہ جتنی چیزیں یہ زمین کے اندر, یہ انسان اور جن, درخت, فلاں فلاں, یہ وہ نباتات, حیوانات اور یہ جمادات, جی ہاں بھی جدھر بھی تم دیکھو, تم بتاؤ یہ میں نے پیدا کیے ہیں یا کسی کی ستی نبی ولی نے پیدا کیے ہیں یا انہوں نے میرے ساتھ مل کر کام کیا؟ اب بتائیے کیا جواب دے گا بریلی یا حدیث یا کوئی اور؟ مانے گا کہ نہیں مانے گا کہ نہیں یادہ یہ تو کہ تم نے اکیلے میں پیدا کیے, کسی دوسرے کا حصہ نہیں ہے, خالص تو اکیلا ہے, تیرے سوا کوئی خالص نہیں. اور ایک کھڈا بھرنا پڑ جائے, کوئی ذرا سا ہو مٹی ڈال دی ہو, خود سے کوئی ٹرالی کے پیچھے کتنے پھرتے ہیں کبھی ٹرالی کو کرایہ پہ مل جائے, ابھی مٹی نہیں مل رہی, ٹرالی تو مل گئی مٹی نہیں مل رہی, وہ ذرا بھرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر کسی ذرا بھاؤ ڈالنا ہو تو مٹی لانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے ارے تمہیں اندازہ تو کرو یہ زمین اتنی مٹی کہاں سے آئی, یہ زمین جو اتنی مٹی ہے یہ کہاں سے آئی, یہ آسمان کوئی زمرد کا ہے, کوئی یاقوت کا ہے, کوئی کسی جنس کا ہے, کوئی کسی جنس کا ہے, یہ اتنی جنس کہاں سے آئی, یہ سورج اللہ اکبر جس کے اندر اللہ نے اتنا تیز یا کچھ اور مادہ ڈال رکھا ہے, اور پتہ نہیں کب سے یہ جل رہا ہے, اتنی روشنی اور اتنی گرمی کہ بندے اس سے زندہ, جانور اس کے ساتھ زندہ, فصلیں اس کے ساتھ پکیں اور روشنی اس کے ساتھ پکیں. اللہ اتنا میکنزم کہاں سے آیا؟ خدا کہتا ہے کہ ساری کائنات کا میں اکیلا خالق ہوں یا میرے ساتھ تمہارا کوئی نبی ولی پیر مرشد کسی کا کوئی حصہ ہے؟ مشرک سے مشرک بھی کہے گا یا اللہ کا اکیلا تو خالق ہے, کسی اور کا اس تیرے ساتھ حصہ نہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اور قرآن مجید میں جا بجا جا بجا خدا کہتا ہے یا رب ما فی السماوات و الارض, میں جانتا ہوں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں, نیچے سے نیچے کیا ہے, اوپر سے اوپر کیا ہے, لا یقطع علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, میرا علم ایسا ہے کہ کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں. کہو کسی کا علم ایسا ہے؟ اب بریلوی کہے گا ہاں حضور عالم الغیب, حضور عالم الغیب پیر جو مزار کے اندر پڑا ہے اسے پتا ہوتا ہے مرید آیا ہے یا مرید نہیں آئی ہے, چڑا بیٹھا ہے یا چڑی بیٹھی ہے, اسے سب پتا ہوتا ہے. بزرگ جو ہے ان کو تو دلوں کا پتا ہے کہ دل میں کیا ہے, یہ کہہ دے گا. پھر اختیار کا معاملہ, بھائی اللہ کے سوا کسی اور کو اختیار ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نہیں, اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا. آپ بخاری شریف اٹھائیں اور سیرت کی کتابیں اٹھائیں کہ آپ کے پاس پینے کے لیے کوئی چیز لائی گئی لیکن پی نہیں سکے, جان لیے, یہ اختیار کی بات ہے. تو موت کا وقت آ جائے تو پھر ختم اختیارات آپ کے ساری ختم, اور سب چاہے اللہ ختم کر دے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں. یہ تو میں بول رہا ہوں یہ اللہ نے اختیار کیا ہے, اور یہ جب چاہے گا خدا ختم کر دے گا. یہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے, اور جب تک خدا چاہتا ہے جب چاہے گا ختم کر دے گا. آگے دیکھ لیں تو آدمی بیمار پڑ جاتا ہے کہ زبان اس کی چلتی نہیں ہے, اختیار نہیں تھا نا اس کا, اللہ نے وہ خرچ کر لیا, وہ لے لیا. لیکن ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ حضور مختار کل وہ عالم الغیب. میرے بھائیوں اللہ زبردستی کبھی نہیں کرتا, اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اگر تم یہ سمجھتا ہے اور تیری یہ بات صحیح ہے کہ تیرا کوئی نبی بات صحیح ہے کہ تیرا کوئی نبی کوئی تیرا مرشد پیر عالم الغیب ہے اور کوئی مختار کل ہے تو لا الہ الا اللہ بالکل نہ پڑھ, لا الہ الا اللہ چھوڑ دو. لا الہ الا اللہ تو وہ پڑھے جس کے دل نے تسلیم کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں, مالک نہیں, رازق نہیں, عالم الغیب نہیں, مختار کل نہیں. یہ ساری صفتیں صرف اس میں پائی جاتی ہیں اور کسی میں بھی پائی جاتی ہیں. جس کا تجربہ, جس کا علم, جس کا مشاہدہ اسے یہ یقین دلا دے کہ یہ صفتیں صرف اللہ کی ہیں وہ تو لا الہ الا اللہ پڑھے. کہ جب یہ صفتیں کسی اور میں پائی نہیں جا سکتی تو اس کے سوا کوئی الہ ہو نہیں سکتا. لیکن جو یہ کہتا ہے کہ نہیں میرا پیر بھی عالم الغیب ہے, اس کو بھی دل کے راگوں کا پتہ ہوتا ہے, اللہ کے رسول بھی عالم الغیب ہیں اور ولی اولیاء جو ہیں وہ بھی عالم الغیب ہیں, تو خدا کی طرف سے اس کے لیے کیا اعلان ہے؟ خدا کہتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ. یہ بالکل غلط ہے. لا الہ الا اللہ تو صرف اس کو زیر دیتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو, جس کا یہ تجربہ ہو, جس کا یہ مشاہدہ ہو, جس کو یہ یقین ہو کہ ان صفات کا مالک ہمارے اللہ کے کوئی نہیں, اس لیے معبود صرف وہی ہو. اور اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ بیٹا تیرا تیرے پیر نے دیا ہے تو لا الہ الا اللہ کیوں پڑھے؟ تو ساتھ یہ بھی کہو کہ کوئی معبود نہیں, میرا پیر بھی ساتھ معبود ہے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا پیاری سی سادہ کی بات کہی, یا ابتے اے میرے باپ لما تعبدو, تو کیوں عبادت کرتا ہے؟ ما لا یسمع,
حامی بچہ اس سے ہے جس سے اس کو فرق ہوتا ہے کہ بھائی میرے اس سے نقل کرے گا, میرے کام اس کے ہاتھ میں ہوں, یہ میرے نقصان پہنچا سکتا ہے. آدمی اس کا لحاظ کرتا ہے, اس کو کرتا ہے, کرتا ہے, اس کی عزت کرتا ہے. اور جب یہ ہے کسی بھی نہیں کسی نہیں کر سکتا, تو جب کی کیا بات ہے؟ اللہ نے بہت سمجھا کر خود اتنی اجازت دے دی کہ اے لوگو اگر تمہارا دل گواہی نہیں دیتا یا الہ الا اللہ کی تصدیق پر, اس لیے اور بھی ہیں. اور دیکھنا ہمارے باہر پورے میری آواز نہیں ہوتی تھی, مسئلہ مزاح کر دیا لڑکا مل گیا. غلط گسے کے لڑکا دے گئے وہ کیوں نہ اس کی مانے, اس کو اس کے باوجود ماننا چاہیے, اس کی نظریں بھی دینی چاہیے, اس کی یادیں بھی دینی چاہیے اور اس کی یادیں پوجا بھی کرنی چاہیے. وہ اس کا باوجود ہے کیونکہ بیٹا اس نے دیا. میں اللہ اللہ کا کرے جو یہ سب کہا کہ اللہ کے سوا کو بیٹا نہیں دے سکتا. اور اگر وہ لا الہ الا اللہ بھی کرتا رہے تو اللہ کے سوا کے معبود نہیں ہے, تو یہ بھی کہتا رہے کہ نہیں حضور حضور عالم الغیب ہے, مختار کل ہے, اور وہ چیز مجھے سلام دیتا ہے کہ داتا گھر وقت ہے, کوئی ٹھیک ہے کوئی ٹھیک ہے, وہ تو مناسب ہے. لیکن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا, لا الہ الا اللہ کو مانا, اور ادھر وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن کتنی پابا سی بات, کوئی بھاؤ ہے کہ ہر پڑا ہوگا اور ان کر اس بات کو سمجھ سکتا ہے. میرے بھائی یہ مناسب, یہ مناسب آدمی کا حقیقت پسند ہونا چاہیے, بڑا بولڈ ہونا چاہیے, بات کو سمجھے, جو نتیجہ نکالے اس کے بعد طے کر اس کا اعلان کر. ہم لوگ مناظرے کرتے میرے جگہ رہتے ہیں کرتے ہیں مناظرے, اب یہ آج ان مزاح پر بنا رہا ہے, آج یہ حضور کے بھی مختار کل پر بنا رہا ہے, جگہ جگہ سیدھی سی بات یہ ہے مناظرے, اب یہ آج ان مزاح پر بنا رہا ہے, آج یہ حضور کے بھی مختار کل پر بنا رہا ہے, جگہ جگہ سیدھی سی بات یہ ہے. دیکھو اللہ کیا بدا کیا بدا قرآن میں فخر کرتا ہے, وہی رہیں گے ان کے پاس قیامت کا علم کسی کو نہیں, وَلِنَزَّلِ الْغَائَةِ وَلَعَلَجَ مَا فِي الْأَرْحَامِ لَمَا قَدْرِي لَفْتِ الْمَعْضَى تَبْتِلِ غَدَى لَمَا قَدْرِي لَفْتِ الْيَيْهِ عَرْضِ الْقَلِيمِ. اسی کو یہ پتا نہیں کہ کل کیا ہوگا, صرف میں ہوں جو جانتا ہوں کیا ہونے والا ہے, کیا ہوگا. دید مدید میں آج کسی ہے جیسا علم خدا کا اس کے ساتھ ہے, اب اس سے پہلے بھی ایسے تھا. خدا کا علم طبی ہے, خدا کا علم طبی ہے, یہ چیز خدا سے پسندہ نہیں. اسی لیے خدا لا الہ الا اللہ, خدا مال نفروں پر مال صاحب یقار خالق وہ ہے, یقار وہ ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے. میرے بھائیو, آپ مسلمان ہیں اور مسلمان ہوتا ہے لا الہ الا اللہ جو مجھے وسیلہ کر کے
سے ملتا ہے تو مجھ سے بالکل نہ مانگو اور مجھے لا الہ الا اللہ نہ کہو. کیوں؟ تمہیں پیدا ہو کہ مل جاتا ہے, تم سمجھتے ہو تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اولاد دے دیتے ہیں, وہ ہماری آوازیں سنتے ہیں, وہ ہماری پریشانیوں کو دور کرتے ہیں, ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں, وہ تمہارے معبود ہیں, لا الہ الا چھوڑ. لیکن نہیں, مسلمان منافق ہے, لا الہ الا بھی کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابو طالب نے لا الہ الا اللہ پڑھی, بالکل آخری حالت ہے, بیمار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور جا کر کہنے لگے, یا ہم نے قل لا الہ الا اللہ تو ہاتھ جو لگا عند اللہ کہتا لا الہ الا اللہ پڑھ لے. اس نے کہا نا, بالکل کیوں؟ وہ منافق لی تھی. وہ کہتے تھے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پت ہمارے کام کرتے ہیں تو اللہ کے اللہ معبود کہاں سے آئے, یہ بھی معبود ہے. لا الہ الا اللہ تو وہ پڑھے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور میرے بھائیوں, خوب سوچ لو, ہم یہ کچھ ہوں بالکل لا الہ الا اللہ بھی کرتے ہیں اور دوسرے کام بھی سارے صاف کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ جب مرنے لگا جی لا الہ الا اللہ, اور جب اس نے زندگی میں نہ لا الہ الا اللہ سمجھا تو اگر وہ مچھر کا لا الہ الا اللہ پڑتا رہا تو کیا فرق پڑ گیا؟ وہ جانتا نہیں کہ لا الہ الا اللہ چیز کیا ہے. لا الہ الا اللہ تو اس کے پڑھنے کا فائدہ ہے جس نے سمجھ لیا کہ لا الہ الا اللہ ہے. دیکھیے, لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو کسی کے ہاتھ میں کچھ. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں, بزرگوں کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے, تو اس کو مخلص ہونا چاہیے, اس کو بول ہونا چاہیے, مناسب چیز نہیں, اس کو کہنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ میں نہیں پڑھ پاتا. مزہ تو ہے. اب لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں پیرا نتا بچے کا نام بھی رکھتے ہیں. اب پیرا نتا کے میں نے, یہ مجھے بیٹا پیر دے دیا تھا. اب بتائیے, جس نے بیٹا دے دیا وہ معبود کیوں نہ ہو؟ اس کی تو عبادت ضرور کرنی چاہیے, پھر لا الہ الا اللہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے. اگلا حصہ جو ہے محمد رسول اللہ کا ہے. اب لا الہ الا اللہ میں آپ نے دیکھ لیا, میں نے دیکھ کے آپ کو بتایا کہ دین کا سلسلہ بڑا وسیع ہے. یہ مسائل سارے کے سارے, سب کا خراب, یہ معمولی چھوٹی چھوٹی دیکھی, اس قسم کی سب باتیں, لیکن سب کا خلاصہ کیا ہے؟ پانچ چیزیں جس کو ارکان اسلام کہتے ہیں, کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکاۃ, یہ پانچ. اور پھر ان پانچ میں سے ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب لا الہ الا اللہ کا تو حال آپ نے سن لیا, اور اس میں ہمارے بریلوی بھائی, ہمارے شیعہ دوست اور دوسرے ان سے ملتے جلتے سارے کے سارے گئے لا الہ الا اللہ جھوٹا, بالکل جھوٹا نہیں. اب آئے محمد رسول اللہ کی طرف, جس کے ساتھ آدمی مسلمان ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے دونوں پارٹ, دونوں جز جو کلمے کے ہیں, یہ دونوں پڑھ کر آدمی مسلمان ہوتا ہے. محمد رسول اللہ کے معنی کیا ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے کہ لوگوں اس کی پیروی کرو, یہ محمد رسول اللہ کے معنی ہے. محمد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, اللہ نے اس کو بھیجا ہے جو اس کو چٹھی دے کر, اس کو پیغام دے کر, زندگی کا نمونہ بنا کر کے لوگوں اس طرح سے زندگی گزاراؤ جیسے کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارا. لیکن لوگوں نے یہاں لوگوں نے کیا کیا, حنفی بن گئے, نماز حنفی طریقے کے, روزے کے مسئلے حنفی طریقے کے, یعنی بالکل اس طرح سے کہ جیسے نبی کی پیروی کرنا ہے بالکل اس طرح سے امام کی پیروی. جیسے اللہ کو بھیجتا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ یہ ہے اور ہم نے اس کو چھوڑ کر اپنے اپنے بنا لیے. شیعہ نے 12 بنائے, ان میں سے کچھ نے 6 بنائے اور ہمارے بھائیوں نے سنیوں نے 4 بنائے اور پھر 4 بنا کے کہہ دیا ایک ہمارا 3 اور ان. اب ہمارا امام امام ابو حنیفہ, اب کیا کریں گے, نماز کے مسئلے سارے حنفی, نماز حنفی طریقے کی, روزہ حنفی طریقے کا, حج حنفی طریقے کا. اللہ اکبر, وہاں جا کر دیکھیں حال ہوتا کیا ہے. عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں, جو وہاں کا امیر حجاج ہوتا ہے حج پڑھانے والا, مکے والے لوگ جو ہیں سعودی, زہر اثر اکٹھی کرتے ہیں, لیکن حنفی ہائے ہائے وہ گٹے کھائے گا وہاں, کتنا تنگ ہوگا, کتنا تنگ ہوگا. اس کا دل مانتا ہی نہیں کہ میں زور اور اثر اکٹھی کر کے پڑھوں, دل مانتا ہی نہیں. وہ بھی اکٹھی کر کے پڑھتے ہیں سعودی اور اہل حدیث اکٹھی کر کے پڑھتے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے, طریقہ یہی ہے. لیکن جس نے ہمیں یہ سکھایا کہ زہر زہر کے وقت پڑھنا, اثر اثر کے وقت پڑھنا, اسی نے ہمیں یہ سکھایا کہ آج کے دن 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں زور اثر کو اکٹھی پڑھنی. اب کیا کرتے ہیں ہم بھائی ہمارے, بڑے تنگ ہوتے ہیں, بڑے تنگ ہوتے ہیں, کبھی کبھی ادھر کھسک گئے, نانا جی زہر زہر کے وقت پڑھیں گے, ہم اثر اثر کے وقت پڑھیں گے, کیا مانتے. کیوں بھائی, ہم تھی ہمارا امام امام ابو حنیفہ, تو اب محمد رسول اللہ ٹھیک رہ گیا. ویسے وہ کبھی نہیں کہیں گے ہائے 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 محمد رسول اللہ بالکل سچا, امام ابو حنیفہ کو رسول ہے. بالکل اسی طرح سے بریل بھی کبھی نہیں کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الہ ہیں یا گیاری والا پیر الہ ہے, لیکن یہ کہیں گے کہ اگر گیاری نہ بھی اور وہ برابر ہو گیا, نہ بھینس بچے نہ بچہ بچے, سوال کر لے گا. یہ بھی کہتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ نہیں لا الہ سچا, ہم تو ان کو معبود تھوڑا مانتے ہیں, حالانکہ یہ معبود ہے. اب دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام کا کلیا کتنا پیارا کلیا ہے, یا ابتے بما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. ابا تو کیوں اس کی عبادت کرتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھ سکے نہ سن سکے نہ تجھے تو فائدہ پہنچا. اب جان میں اسے بتائیے, بریلوی کبھی یہ کہتا ہے کہ پیر کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے, تو بھائی دبے بیڑے پار لگا دیں, بے اولادوں کو با اولاد کر دیں, وہ بگڑیاں بنا دیں, وہ دستگیر دستگیر کے بہنے کیا ہے, دستگیر کے بہنے کے بعد بھی پریشان ہو, ڈوب رہا ہو, گڑپ رہا ہو, دوڑ رہا ہو, ہاتھ پکڑے جلد میں سنبھالتا ہوں. اب یہ معبود نے دور کیا ہے, لیکن خدا کی قدرت منافق کبھی دلیر نہیں ہوتا, کچھ خود پر کام کرتا ہے, زبان کچھ کہتی ہے دل کچھ کہتا ہے. میرے بھائی صاحب بالکل بالکل کسی امام کی پیروی کرنا, کسی امام کی تقلید کرنا, مسئلے اس کے ماننا, یہ سمجھنا کہ میرا مذہب اس کا مذہب ہے, یہ اس کو نبی بنانا ہے, اس کا محمد رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے. جیسے تیرج کا نام رکھنے والا کا لا الہ الا اللہ جھوٹا ہے, ایسے حنفی طریقے کی نماز پڑھنے والے کا محمد رسول اللہ جھوٹا. دین کے جو دو بڑے ان کلمے کے دو جز جو ہیں لا الہ الا اللہ, دنیا برباد ہی تب ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ میں مر گیا تو محمد رسول اللہ میں مر گیا. مسلمان کون ہوگا جو لا الہ الا اللہ میں بھی سچا ہو اور محمد رسول اللہ میں, اور جو لا الہ الا اللہ میں جھوٹا وہ گیا, جو محمد رسول اللہ میں جھوٹا وہ بھی پاس وہی ہوگا, مسلمان وہی ہوگا جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نے سچا. دیکھیے یہ جو میں نے آپ کے سامنے طریقہ اختیار کیا ہے رسول کا, یہ قرآن کا خط ہے, یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بادشاہ کو بھی خط لکھتے عیسائیوں کو, آپ قرآن مجید کی یہ آیت لکھتے قل یا اہل الکتاب, اے تورات اور انجیل کے ماننے والوں, تعالوا آؤ الی کلمۃ, چلو میرا فیصلہ کہ میں رسول ہوں, محمد رسول اللہ بعد میں کریں گے, آؤ پہلے لا الہ الا اللہ کا تو فیصلہ کر لوں. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کیا پڑھتے تھے, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کا جو ماننے والے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو, وہ کلمہ کیا پڑھتے تھے, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اسی طرح سے نوح علیہ السلام والے بھی سارے لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ, آدم حبیب اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ قومن فلو سے ایک چلا رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو حضور تب عیسائیوں کو خط لکھتے یہ لکھتے کل جا احد الکتاب, اللہ پڑھا رہا ہے اپنے نبی کو, اے نبی تو پڑھ, تو کہہ عیسائیوں کو, یوں دعوت دے ان کو, یوں تبلیغ کر, یا احد الکتاب اے یہودیو اے عیسائیو, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, چلو محمد رسول اللہ کو پھر دیکھ کے لیے چھوڑ دو, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ اس ایک کلمے پر جمع ہو جائیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان کامن ہے, مشترک ہے, برابر ہے, ایک, وہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ. ارے اگر محمد رسول اللہ میں کوئی دیکھ لگ جائے تو وہ بات کی بات ہے, پہلے لا الہ الا اللہ تو ٹھیک کر لو اور اس پر سب ایک ہو جاتے ہیں. یہ تو ہمارا مشترکہ ہے, پہلے بھی یہی کہتے گئے, میں بھی یہی کہتا ہوں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس لا الہ الا اللہ کے معنی کرتے ہیں, اللہ لا الہ الا اللہ, یہ لا الہ الا اللہ کے معنی ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں. اور عبادت کیا ہے, قومی مالی بدنی. التحیات کرتے ہیں ہم, التحیات کیا میں نے تمام زبانی عبادت, وقت طلبات ہو تمام بدنی عبادتیں, وقت صحیح عبادت ہو ساری مالی عبادتیں للہ اللہ کے. اور ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھو نا اب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اگر نماز پڑھتے ہیں نماز میں ہمارا بدن حرکت کرتا ہے, کبھی رکوع کرتے ہیں, کبھی سجدہ کرتے ہیں, کبھی کھڑے ہوتے ہیں, کبھی بیٹھتے ہیں, یہ جسم حرکت کرتا ہے نا خدا کے سامنے مختلف اداؤں کے ساتھ, مختلف حرکتوں کے ساتھ خدا کی بندگی کرتا ہے, یہ جسمانی عبادت ہے. ہم مال قربت ہم حج کرتے ہیں, مال حج کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے, تو مالی عبادت ہے. بیٹھ کر وظیفے کرتے ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, قرآن پڑھتے ہیں, یہ قومی زبان سے جسم کو حرکت نہیں دینا, زبان سے پڑھتے رہے, یہ تینوں طرح کی عبادت جو ہے اللہ نہ ہوگا الا اللہ, تینوں طرح کی عبادت ہم صرف اللہ کی کریں. اب آپ دیکھیں اب جو تین طرح کی عبادت میں سے کسی ایک طرح کی عبادت کسی اور کے لیے کرے لا الہ الا گیا, یہ کسی بات ہے. مثلا دیکھیے حج عبادت ہے کہ نہیں, حج عبادت ہے, کیا کرتے ہیں اس میں اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں, سفر کر کے جہاز میں جائیں, بحری ہو ہوائی ہو, پیدل جائیں, بسوں پہ جائیں, اونٹ پہ جائیں, اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں, اور یہ عبادت سفر کرنا, اور وہاں جا کر ہم اپنے آپ کو خدا کے آگے پیش کرتے ہیں, لبیک لبیک یا اللہ, آ گئے اللہ تیرے گھر میں, آ گئے تو نے بلایا, تو نے ہمت دی, پیسہ دیا, طاقت دی, اللہ آ گئے تیرے بندے ہیں, تو ہمارا مالک ہے, تو ہمارا رب ہے, ہم تیرے بندے محتاج ہیں, تیرے بلاوے پر آ گئے, یہ عبادت ہے. اب آپ سوچیے جو لوگ مزاروں پر اس کو جاتے ہیں یہ عبادت نہیں, سب کام وہی ہوتے ہیں, لوگ قبیلے لگاتے ہیں مزار پر جانے کے جا رہے ہیں, لوگ راستے میں قبیلے لگاتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں, اپنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں, نذرانے پیش کرتے ہیں, سارا. میرے بھائیوں اگر بیت اللہ کی زیارت کے لیے جانا اللہ کی عبادت ہے تو کسی کے مزار پر جانا یہ اس کی عبادت ہے, یہ بدلی عبادت ہے. تو جو یہ کام کرے کہیں اس کا لا الہ الا اللہ ٹھیک رہ سکتا ہے, تو بعد نہیں پیدا ہوتا, گیا اڑ گیا, لا الہ الا اللہ تو اڑ گیا, بالکل پھر وظیفہ دیکھ لو وظیفے حضور کے نام کا وظیفہ یا رسول اللہ یہ وظیفہ ہے یا رسول اللہ حضور کی عبادت ہے اللہم اللہ کی عبادت نہیں رب یا رب اللہم اے اللہ یہ اللہ کی عبادت ہے کون سی عبادت اللہم یا رب ربنا یہ اللہ کی عبادت ہے اور میرے بھائیوں تینوں کو پکارنا اللہ کے رسول کو پکارنا یہ ان کی عبادت ہے اور یہ پوری شرک ہے لا الہ الا اللہ برباد ہو گیا اڑ گیا چلا گیا اب دیکھ لو قربانی اللہ کی عبادت ہے کہ نہیں تو اس سے انکار کر سکتا ہے جانور قربانی کا ہم خرید لیتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں بڑھ چڑھ کر پیسہ لگاتے ہیں ہزار ہزار پندرہ پندرہ سو دو دو ہزار پانچ سو آٹھ سو نو سو بکرا ہے چھترا ہے گائے ہے کتنا پیسہ لگاتے ہیں کبھی اس گوشت کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے کہا ہے کہ قربانی کا گوشت یہ تو اللہ کے نام ہو چکا اس کو دیکھ کیوں نہیں سکتے بھائی کیوں اللہ اس کا گوشت کھائے گا نہیں نہیں بھائی اللہ نے گوشت سے کھانا ہے خدا کھالو تو پیسے لے گا کھا لے نہیں بالکل سوال نہیں پیدا ہوتا بھائی پھر یہ کیا بس اس کے نام کا ہے اس کی رضا کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے ہم نے یہ اس کے نام کی یہ مالی قربانی کی ہے یہ ہماری مالی عبادت ہے اور بتائیے گیارہویں پھر تیر کی عبادت نہ ہوگی آخرات پیسے خرچ کرتے ہیں دودھ پر چاولوں پر ان چیزوں پر آپ نے پیسے خرچ کیے اب اسے لوگوں میں خرید تقسیم کرتے ہیں اور پھر یہ کیا ہوتی ہے پھر یہ لازی ہو جائے اور اگر کسی نے کہا نہ کر تو پھر دیکھو جی اب دیکھ لینا کچھ نہ کچھ ضرور ہو سکتا ہے یا بچہ مر جائے گا یا جانور مر جائے گا خیر نہیں ہے وہ ناراض ہو جائے گا میرے بھائیوں یہ صرف پیر کی عبادت ہے اور یہ مالی عبادت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قرآن مجید کی آیت آپ بادشاہوں کو لکھتے اس میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے اور اس کی پہلی صفا پہلی شرط اس کی اللہ نعبد الا اللہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں نہ اللہ کے سوا کسی کے نام کا وظیفہ کریں نہ اللہ کے سوا کسی کے نام پر بکرا ذبح کریں نہ اللہ کے سوا کسی کے نام پر کوئی قربانی دیں نہ اللہ کے گھر کے سوا زیارت کے لیے کبھی سفر کر کے کسی مزار کے لیے جائیں اللہ رب و عباد اللہ مالی فوجی بدنی کسی قسم کی عبادت اللہ کے سوا کسی کے لیے نہ بڑا مشرے کا بھی شیئر اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کریں اب دیکھو عبادت نہ کریں پھر کہہ دیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کریں اب ان دونوں میں فرق کیا ہے میرے بھائیو اصل میں سمجھنے کی بات ہے پہلے انسان کا ارادہ ہوتا ہے پہلے ذہن بنتا ہے پھر ایکشن عمل ہوتا ہے پہلے انسان اپنے ذہن میں ایک عقیدہ ایک نظریہ قائم کرتا ہے پھر اس کے تحت آدمی کام کرتا ہے لیکن ایک عام آدمی ہو بالکل دیہاتی تھا دمال تھا عجیبی تھا تو اس میں آپ کو خاص لیے کوئی جوہر نظر نہ آئے اور ہر بھی جگہ ہر بھی چیز ہٹا دیں بتا دو کون ہے یہ اور اگر کہے اللہ کے بندے کے تو بیس ہی ہے اچھا اچھا معاف کرنا جی میں مجھے پتا نہیں لیکن جب اس نے ہلکا سمجھا اس کے ذہن میں یہ نظریہ تھا کہ کچھ نہیں ہے ایسے آدمی ہے ہلکا پھلکا غریب تھا اور ایک طرف کر دو اور جب اس کا نظریہ یہ ہوگا کہ یہ تو بیس ہی ہے یہ تو فلاح عالم ہے یہ تو فلاح تو مجھے کہیں معاف کرنا میں مجھ سے غلطی ہوگی مجھے پتا نہیں بڑھ گیا نا ایکشن اس صورت میں آپ کا عمل اور ہے جب آپ کے ذہن میں اس کا نظریہ کچھ اور ہو گیا آپ کا عمل بالکل اور تو میرے بھائیوں مشرق جب کسی مزار پر جا کر کوئی کام کرتا ہے جب کوئی گیار نہیں دیتا ہے پہلے مشرق بنتا ہے بعد میں کوئی عمل کرتا ہے اب دیکھیں نا آدمی پہلے مسلمان ہوتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے اسی طرح سے مزار پر جو جاتا ہے پہلے مشرق بن جاتا ہے مزار پر بعد میں جاتا ہے پہلے مشرق بن جاتا ہے گیارہویں سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہمارا سب کچھ ہے میری اولاد میرے جانور میرا مال سب کچھ اس کے قبضے میں ہے وہ ان کو تباہ بھی کر سکتا ہے اور ان کو بہت بانآور اور برکت والا بھی بنا سکتا ہے پھر اس کے بعد اس کی گیارہویں دیتا ہے اس کے نام کے چلے کرتا ہے اس کے نام کے وظیفے کرتا ہے تو اصل شرک جو ہے وہ دل کا شرک ہے کہ کسی کو آپ کیا سمجھتے ہیں. اگر آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چاہے کرتے آپ مشرک ہو گئے, اس کو آپ نے اللہ کا شریک بنا دیا. یہ خاصا صرف اللہ کا. تو پہلی شرط یہ تھی کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو معبود نہ بنائیں. دوسری شرط یہ تھی کہ ذہنی اعتبار سے ہم اللہ کے سوا کسی کو انتخاب کا حامل انتخاب سے موصوف نہ کریں. اور پھر تیسری شرط برائے تخت آباد نہ آباد ارباب من دون اللہ, ہم ایک دوسرے کو رب بھی نہ بنائیں, ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں. دیکھیے آپ نے دیکھ لیا نا, شرک پہلا اور شرک دوسرا, اب یہ شرک تیسرا. حضرت علی بن حاتم جب قرآن مجید کی یہ آیت اتری اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, ان عیسائیوں نے اپنے عالموں کو اپنے بزرگوں کو رب بنا رکھا. حضرت علی بن حاتم کہنے لگے یا رسول اللہ, ہم نے تو کبھی اپنے مولویوں کو اپنے بزرگوں کو رب نہیں بنایا. حضور نے فرمایا رب بنانے کے معنی یہ ہے کہ تم ان کے مسئلوں کو ان کے حکموں کو ایسے سمجھتے تھے جیسے اللہ کا حکم ہے, کبھی اس کے خلاف نہیں کرتے. ہاں یا رسول اللہ یہ بات تو ٹھیک, فرمایا یہی رب بنانا ہے, کیونکہ یہ حق صرف اللہ کو ہے کہ چلے اس کی اور کسی کی نہ چلے. ہر ایک کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے, ہر ایک کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے. اگر نہیں رد کیا جا سکتا تو اللہ کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. اور اللہ کی بات آپ تک پہنچے گی کیسے؟ نبی کے ذریعے سے. جو یوں سمجھ لیں, ہر ایک کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے, اگر نہیں کیا جا سکتا تو نبی کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہ اللہ کی بات ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کسی اور کی بات کے پابند ہو گئے, اس کے خلاف چلنا آپ کو پہاڑ نظر آتا ہے, تو پھر وہ آپ نے اس کو رب بنا لیا. یہ بھی لا الہ الا اللہ کی تیسری شرط. اب آپ دیکھ لیں ہمارے مسلمانوں میں نمبر ایک کے مشرک بھی اللہ نعبد الا اللہ, بلا مشرک بھی شین نمبر دو کے مشرک بھی, اور بلا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ نمبر تین کے مشرک بھی جسے تکلیف ہے. فإن تولوا, اگر تم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے, اس سے تم اعراض کرتے ہو, اگر تم اس سے منہ موڑتے ہو, فقولوا, اچھا عیسائیوں سے تم یہ بات کو کہو, اے مسلمانوں تم ان سے یہ بات کہہ دو, فقولوا, اے مسلمانوں تم ان سے کہہ دو, اشادو بنا مسلمون, اچھا پھر گواہ رہنا تم مسلمان ہی پھر ہم مسلمان. میرے بھائیو, جو کسی کے مزار پر جائے, جو گیان بھی دے, اس کا لا الہ الا اللہ جھوٹا, جو ذہنی طور پر کسی کو عالم الغیب سمجھے, مختار کل سمجھے, اللہ والی صفات اس کے اندر پیدا کرے, اس کا یہ عقیدہ ہو, اس کا لا الہ الا اللہ جھوٹا. جو کسی امام, کسی ولی, کسی پیر, کسی مرشد کے بات کو نہ کھجلا سکے, اس کو سمجھے کہ بس جو اس نے کہہ دیا وہی مانیں گے, یہ رب بنانا ہے, اس کا کلمہ جھوٹا, اس کا لا الہ الا اللہ باطل ہو. تو میرے بھائیوں, یہ سوچ لیں. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں, آخر یہ مسئلہ ہمیں بہت ستا رہا ہے کہ مسلمان اتنا دلیل دنیا میں کیوں ہے, مسلمانوں کو جو آخر اتنا زوال پہنچا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بالکل میرے بھائیوں یہ خاص اور واضح ہے کہ مسلمان جو ہے مسلمان توحید اس کی ٹھیک نہیں, محمد رسول اللہ اس کا ٹھیک نہیں. ہم سارے کے سارے جیسے آج کل کے نوجوان دالدے کی پیداوار ہیں, اور ہمتیں آپ کو اندازہ ہے ہی کہ کیا ہمتیں ہیں, بالکل آج کل کے مسلمان شرک اور بدعت کی پیداوار ہے. جان بالکل, اور جان آتی ہے تو ہی جان آتی ہے تب دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ میرے ساتھ. اور اللہ نے اس لیے کہا نا, وعد اللہ فتوکلوا ان کنتم مومنین, اگر مومن ہو تو بھروسہ اللہ پر. اب یقین جانے, جس کو اللہ پر بھروسہ ہوگا وہ کبھی کسی سے ڈرے گا, سوال نہیں پیدا ہوتا. جس کو اللہ پر بھروسہ ہوگا وہ کبھی کسی سے نہیں کرے گا. لیکن آج کل کا مسلمان کس سے نہیں ڈرتا, آپ یہ دیکھ لیں, ہر ایک سے ڈرتا ہے. اور جب وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے, گویا اس کا اللہ پر بھروسہ نہیں.